أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، رحمة للعالمين، أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام حمد و ثنا خدا کی ہے کہ جس نے اس کائنات کے اندر موت کو خلق کیا. حقیقت میں جو سب سے خوبصورت ترین چیز خدا نے خلق کی ہے وہ خود موت ہی ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہستی وہ ہے جس نے کہ موت کو خلق کیا اور پھر حیات کو خلق کیا. یعنی پہلے موت خلق ہوئی، اس کے بعد حیات خلق ہوئی، اس وجہ سے کہ حیات موت کے بغیر ہو نہیں سکتی. یعنی اگر آپ اس وقت زندہ ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ پہلے آپ ایک دفعہ مریں. جب انسان ماں کے باطن میں ہوتا ہے تو وہ ایک دنیا ہوتی ہے، وہاں پہ بھی خدا اس کو رزق دیتا ہے، وہ رزق اس دنیا کے رزق سے مختلف ہوتا ہے. وہاں پہ بھی خدا اس کا رب ہے، خدا ہی اس کو پالنے والا ہے، خدا ہی اس کا خالق ہے. اس دنیا کے اندر انسان جب اس دنیا سے اس دنیا میں آتا ہے تو ہم پھر اس دنیا کے اندر آنے کو حیات کہتے ہیں. تو حقیقت میں وہ اس دنیا سے اس دنیا میں کس طرح سے پہنچتا ہے، وہ انتقال کرتا ہے، یعنی وہ مرتا ہے اور پھر زندہ ہوتا ہے، پھر زندہ ہوتا ہے، پھر مرتا ہے، پھر زندہ ہوتا ہے اور پھر مرتا ہے، پھر مرتا ہے اور پھر زندہ ہوتا ہے، پھر مرتا ہے اور پھر زندہ ہوتا ہے. پھر وہ ایک جگہ پہ ایسی پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پہ پھر صرف اور صرف زندگی ہے، موت نہیں ہے. یہ ہم نے آپ سے کیوں کہا؟ کیونکہ ہر پروسیس میں ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جانے کا نام موت ہے، یعنی انتقال ہے. تو ماں کے وطن سے ہم اس دنیا میں آئے، یہ بھی موت تھی. اس دنیا سے ہم قبر کی دنیا میں جائیں گے، وہ بھی موت ہے. قبر کی دنیا سے ہم برزخ میں جائیں گے، وہ بھی موت ہے. برزخ کی دنیا سے ہم روز معاشر کی دنیا میں جائیں گے، وہ بھی موت ہے. روز معاشر کی دنیا سے ہم پل صراط کی دنیا میں جائیں گے، وہ بھی موت ہے. اور پل صراط کی دنیا سے پھر ہم جنت میں یا دوزخ میں جائیں گے، یہ بھی ایک موت ہے. یعنی اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو حیات ہے، حیات ابدی، اب وہ شقاوت کے اندر اور درد اور الم میں اور ذلت اور رسوائی میں گزرے، یا وہ سعادت ابدی کے اندر گزرے، بالآخرے یہ موت ہے جو کہ انسان کو اس ایک دنیا سے دوسری دنیا میں لے کر جاتی ہے. تو حقیقت میں اگر جنت کے اندر کوئی خوبصورتی ہے اور جنت کے اندر کوئی خدا کی رضا ہے تو وہ آپ کو موت کے بغیر نہیں مل سکتی. انسان اس سے پہلے بھی، یعنی اگر اب ہم آپ کو اور پیچھے لے کے جانا چاہیں تو عالم زر تک پیچھے لے کے جا سکتے ہیں، لیکن اتنا نہیں پیچھے جاتے، کیونکہ ہماری ایک کہہ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ایک اصول بن گیا کہ ہم بجائے آگے جانے کے کیا کرتے ہیں, پیچھے جاتے ہیں, اور جتنا پیچھے جا سکتے ہیں ہم پیچھے جاتے ہیں. اس لیے کوشش کریں گے کہ صرف اسی جگہ سے آپ کو آگے بتائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو موت کو خلق کیا, حقیقت میں جس آیت کے میں نے آپ کے تلاوت کی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے موت اور حیات کو خلق اس لیے کیا کہ لَيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ تمہارے درمیان میں سب سے اچھے اعمال کو کون انجام دیتا ہے, تاکہ ہم تمہارا امتحان لے سکیں کہ تمہارے میں سے سب سے اچھے اعمال کو کون انجام دیتا ہے. یعنی یہاں پہ بات یہ نہیں ہو رہی کہ میں ایک اچھے عمل کو انجام دوں, بات یہ ہو رہی ہے کہ تم میں سے سب سے اچھے اعمال کو کون انجام دیتا ہے, یعنی ہو از دا بیسٹ آف دا بیسٹ. اگر دیکھا جائے کہ جو سب سے بہترین اعمال کو جنہوں نے انجام دیا ہے وہ خود معصومین علیہ السلام کی ذات ہے, جنہوں نے سب سے اچھے اعمال کو انجام دیا, یعنی ان جیسے اعمال کو کوئی انجام نہیں دے سکتا. تو اب یہ جو یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ سب سے اچھے اعمال کون انجام دے گا, یعنی کیا کہ یہ آئمہ معصومین علیہ السلام کا بھی امتحان ہے, اور اس امتحان کے اندر انہوں نے سب سے اچھے اعمال جو کہ پوری انسانیت کے اندر کوئی مخلوق خدا ادا کر سکتی ہے انہوں نے ادا کیے, یعنی حسین سے زیادہ کوئی صابر نہیں ہو سکتا, صبر کرنا ایک اچھا عمل ہے, علی سے زیادہ شجاع نہیں ہو سکتا, علی سے بڑا عالم نہیں ہو سکتا. یعنی اگر آپ آئمہ معصومین علیہ السلام کی تمام صفات کو دیکھیں گے وہ ایک صفت حسنہ ہے, یعنی ایک عمل حسنہ ہے یا اعمال صالح ہے. تو ان اعمال صالح میں سے پوری انسانیت کے اندر کوئی اور ہستی نہیں ہے سوائے معصومین علیہ السلام کی جنہوں نے سب سے بہترین اعمال کو انجام دیا ہو, اور ہم ان کے بعد, ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان کے بعد جو ان کے شیعہ تھے ہم کم سے کم, ویسے یقین کریں کہ سلمان فارسی جیسا بھی صبر کوئی نہیں لا سکتا, میسم تمار جیسی شجاعت کوئی نہیں لا سکتا, ابو بصیر جیسی بصیرت کوئی نہیں لا سکتا. یعنی یہ جو امتحان نے خدا نے کیا ہے کہ موت اور حیات کو خلق کرنے کے بعد انسانیت کا امتحان لیا ہے, اس امتحان کے اندر جو بہترین اعمال جنہوں نے انجام دیے ہیں, ہم جس دنیا میں زندگی کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہم اس جیسا ایک عمل بھی نہ کر سکیں. تو اب اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ ہم ایک قسم کے نا امید ہو جائیں, یا ہم یہ کہیں کہ نہیں ہمارے سے تو اچھے سب سے بہترین اعمال نہیں ہو سکتے, اس وجہ سے اس امتحان میں ہم سب فیل ہیں. کیونکہ آپ ہماری نمازوں کو دیکھیں تو ہماری نماز کیا ہوتی ہے, یعنی اگر فجر کی نماز ہے تو 5 منٹ لگتے ہیں, 2 منٹ لگتے ہیں, ہم فجر کی نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں. ظہر کی نماز ہے, عصر کی ہے, مغرب کی, عشاء کی ہے. میں خود اپنے نفس سے خطاب کر رہا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ میری نماز کیا ہے. اب میری نماز کیسی ہے, جب میں اس کی طرف نگاہ کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ خدا نے ہمیں خلقی اس لیے کیا کہ وہ دیکھے کہ ہم میں سے سب سے اچھی نماز کون پڑھتا ہے, تو اس امتحان میں تو میں فیل ہوں, کیونکہ میرے سے اچھی نماز پڑھنے والے بہت سارے ہیں. انسان کو اگر امید چاہیے تو یہ کہ یہ دیکھے کہ اس کے گھر کے اندر سب سے اچھی نماز کون پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کے گھر کے اندر 5 لوگ ہیں تو ان 5 لوگوں کے اندر کمپٹیشن ہونا چاہیے کہ کون سب سے اچھی نماز پڑھ سکتا ہے. یعنی آپ اس انداز سے دیکھیں, آپ اگر تاریخ کے اندر سب سے اچھے اعمال کرنے والوں کی طرف نگاہ کریں گے تو ممکن ہے اپنی طرف دیکھ کے ہم انسان نا امید ہو جائیں. آپ یہ دیکھیں کہ اپنے گھر کے اندر, آپ کے گھر کے اندر سب سے اچھی نماز کون پڑھ سکتا ہے, آپ ہیں, آپ کی خانم ہیں, آپ کے بچے ہیں, کون ہیں, اپنے آپ کا مقایسہ ان کے ساتھ شروع کریں. صحیح, جب آپ دیکھیں گے کہ اپنے گھر کے اندر سب سے اچھی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں تو پھر آپ کمیونٹی کے اندر دیکھیں گے, کمیونٹی کے اندر سب سے اچھے اعمال کون انجام دے رہا ہے, آپ ان سے زیادہ اچھے اعمال کو انجام دینے کی کوشش کریں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر کسی کی کوشش کی بنا پہ اس کو جزا دینی ہے. اگر ہماری کوشش اچھے اعمال کے اندر اگر صرف گھر کے درمیان میں بھی, پھر بھی گھر کے درمیان میں ہمیں سب سے اچھے اعمال کرنے چاہیے. ہم کیونکہ پیچھے جا رہے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گھر کے اندر سب سے برے اعمال کو اس میں کمپٹیشن ہو رہا ہوتا ہے کہ آج میں نے کتنی بالی ووڈ کی موویز دیکھی, آج میں نے 3 دیکھی, تم نے 2 دیکھی. یعنی اس بنا پہ معیار نہیں رکھا جا رہا ہوتا کہ میں اپنے گھر کے اندر کون سب سے زیادہ اچھے اعمال کو انجام دے گا. یہ معیار رکھا جا رہا ہوتا ہے کہ ہم میں سے کون ہے جس نے سب سے زیادہ انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہیں, کون ہے جس نے سب سے زیادہ ٹی وی دیکھا ہے, کون ہے جس نے سب سے زیادہ بالی ووڈ یا ہالی ووڈ کی مووی دیکھی ہے, کون ہے جس نے اپنے سب سے زیادہ سویا ہے یا وقت کو ضائع کیا ہے. اگر اس انداز میں کمیونٹی کے اندر دیکھ لیں تو ہم ہر عمل میں جو کہ غلط عمل ہے اس سے سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھے اعمال میں کیسے, جو ایک اچھا عمل ہے ہمیں سبقت اس اچھے عمل میں لینی چاہیے, نہ کہ ایک برے عمل میں, فاسد عمل میں, خدا کی گناہ کے اندر. اس کے اندر ہمیں سبقت نہیں لینی چاہیے. اس کے اندر کوئی آگے جا رہا ہے تو امر بھی معروف ونہی منکر ہم پہ واجب ہے, اس کو روکنا ہے, نہ کہ اس سے سبقت لینی ہے. تو اگر آپ چاہیں تو اپنے اندر اس امید کو لا سکتے ہیں. یو کین ہیو ہوپ دیٹ یور کمپٹیشن از گوئنگ ٹو بی ود دا پیپل دیٹ آر انسائڈ آف یور ہاؤس. یو آر گوئنگ ٹو ٹرائی ٹو ڈو دا بیسٹ آف ایکشنز امنگ یور فیملی ممبرس, اینڈ آفٹر دیٹ یو ول سی دیٹ ہاؤ یو کین بی ان کمپٹیشن ود دی انڈیویجولز ہو آر ان دا کمیونٹی. That in the community you will try to do the best of actions. After you've done that in the community, you can start looking even further than that, and then you can go to the point where you will try to do the best of the action and try to become in the part of those followers of the 12th imam. There are classified as in 313. Salawat par de Muhammad. سورہ آل عمران کے اندر 145 جو ورس ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کوئی نفس بھی جو ہے وہ اس دنیا سے نہیں جا سکتا کہ جس کا کہ ہم نے آلریڈی ایک کتاب معجل کے اندر لکھ دیا ہے. یعنی اگر کوئی نفس اس دنیا سے جائے گا تو اس کے جانے کا وقت ہم نے معین کر دیا ہے. جب تک کہ اس کا وقت نہیں آتا وہ اس دنیا سے نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے, ہر وہ شخص جو چاہتا ہے کہ وہ دنیا کا ثواب حاصل کرے ہم اس کو دنیا کا ثواب دے دیں گے, اور ہر وہ شخص جو چاہتا ہے کہ اس کو آخرت کا ثواب ملے اس کو ہم آخرت کا ثواب دے دیں گے, اور ان قریب ہم شاکرین کو جزا دیں گے. ٹھیک ہے, تو اگر دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو تسلی دے رہا ہے کہ آپ اس دنیا سے جا نہیں سکتے جب تک کہ آپ کا وقت نہیں آیا. ٹھیک ہے, ہم جس انداز میں موت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اس موت کی گفتگو کے اندر ہمارے دلوں کے اندر ایک کراہت سی پیدا ہوتی ہے, بجائے اس کے کہ خوشی پیدا ہو کہ خدا نے موت کو خلق کیا ہے, ہمارے ذہنوں میں دلوں میں کراہت پیدا ہوتی ہے. حالانکہ کراہت پیدا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ ڈر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لکھ دیا ہم نے اس دنیا سے جانا ہے تو پھر ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے, کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. تو اس میں انسان کو تسلی ہونی چاہیے, اس کے اندر انسان کو موت سے نہیں ڈرنا چاہیے. موت سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کی اس تقدیر سے قانع اور آپ کو اس تقدیر سے کیا اقرار نہیں ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہیں. اگر موت سے کراہت آتی ہے کسی کو تو وہ بیسکلی کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہے. اگر آپ اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے تو آپ کو وہ موت کے فوائد نہیں مل سکتے جو موت کی خلقت کے اندر انسانیت کے لیے فائدہ ہے. یعنی آپ اپنے اعمال کو کی خوبصورتی جو ہے اس کو نہیں دیکھ پائیں گے. آپ آئمہ معصومین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انبیاء علیہ السلام, ملائکہ علیہ السلام سے ملاقات نہیں کر سکیں گے. اس دنیا کے اندر جو حیات کے فوائد ہیں اگر ان فوائد کو گنا جائے اور موت کے فوائد کو گنا جائے تو موت کے فوائد کہیں زیادہ ہیں اس حیات سے. زندگی کے فائدے ہی ہمیں نظر آتے ہیں, موت کے فوائد نظر نہیں آتے. ایک اور موت کا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کو ایک درجہ حاصل ہو سکتا ہے جس کا کہ نام کیا ہے, شہادت. انسان کو یہ درجہ حاصل ہو سکتا ہے, کب ہوگا؟ جب وہ سارے اس دنیا سے جائے گا, خدا کے رستے پہ جب وہ جد و جہد کرتا رہے گا, اور جب اس جد و جہد کے بعد بالآخرے یہ موت ہے جو اس کو شہادت کا درجہ دے سکتی ہے. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہج البلاغہ کے اندر نہج البلاغہ کے اندر کچھ ٹاپکس کے حوالے سے سب سے زیادہ بات کی ہے. اس کے اندر یہ حب دنیا کی مذمت جو کہ ہمارے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے, میں شاید آپ کے دل کی بات نہ کروں, کسی کی جسارت نہ ہو, میں اپنے دل کی بات کرتا ہوں کہ جس کی مذمت سب سے زیادہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے وہ میرے دل میں پائی جاتی ہے. تو اگر حب دنیا کی مذمت امام علی نے کی ہے تو جس کے دل میں حب دنیا پائی جائے گی تو بالآخر مذمت سب سے زیادہ امام علی اسی شخص کی کریں گے. اگر مذمت کی بات ہے تو مذمت کی ہے انہوں نے حب دنیا کی. اگر آپ نے نہج البلاغہ سے کوئی ظاہراً کے واقف ہیں اور آپ نے پڑھا ہوا ہے, اگر آپ نے نہج البلاغہ کو اٹھائیں گے تو ہر خطبے میں تقریباً ہر خط کے اندر قلمۃ القصار میں کہیں نہ کہیں امام نے حب دنیا کی مذمت کی ہے. اب صرف انہوں نے حب دنیا کی مذمت کی ہے یا جو حب دنیا کو رکھیں گے ان کی مذمت کی ہے؟ بالآخر حب ہو نہیں سکتا جب تک کہ ایک دل نہ ہو, حب ہو نہیں سکتا جب تک کہ ایک دل نہ ہو. تو ظاہر ہے کہ جس کے دل میں حب ہے دنیا کا, جب امام حب دنیا کی مذمت کر رہے ہیں تو حقیقت میں اس شخص کی مذمت کر رہے ہیں کہ جس کے دل کے اندر یہ حب پایا جاتا ہے. لیکن ہمیں کوئی کنسرن نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہمارے اندر حب دنیا, میرے اندر حب دنیا ہے, میں پھر بھی کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام مذمت کی ہوگی نہج البلاغہ میں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی زندگی کو اس انداز میں گزار دوں گا کہ اس کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے کہ علی کے میں قصیدے بھی پڑھوں گا, علی کے فضائل بھی پڑھوں گا, علی سے محبت کرنے کا دعویٰ بھی کروں گا, علی کو اپنا امام بھی کہوں گا, اور ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ میں حب دنیا بھی رکھوں گا, اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام پھر بھی مجھے کہیں گے کہ تم آ جاؤ. اگر امام نے حب دنیا کی مذمت کی ہے تو مجھے یہ سوچ لینا چاہیے کہ اگر حب دنیا میرے دل میں ہے تو حقیقت میں امام مذمت میری کر رہے ہیں, اور اگر میں اس چیز کو لے کے اس دنیا سے چلا گیا تو جو شخص میری وہاں پہ بھی مذمت کرے گا وہ خود امام علی علیہ الصلوۃ والسلام. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں کچھ کہیں گے نہیں نہیں کیونکہ تم نے میرے قصیدے پڑھے, کیونکہ تم نے میرے فضائل پڑھے, تم جو ہے وہ ممبر رسول پہ بیٹھتے تھے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان ساری چیزوں کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایسا ہوگا. ہم کہیں گے کہ کوئی نہیں, تم آ جاؤ, بہت زیادہ تمہاری مہربانی, تم نے قصیدے پڑھے, بہت زیادہ مہربانی تم نے ممبر پہ بیٹھ کے, رسول کے ممبر پہ بیٹھ کے تقاریر کی, بہت مہربانی تم نے میرے فضائل پڑھے, بہت مہربانی تم نے ہمارے لیے نعرے لگائے, بہت مہربانی ہے تمہاری, اور تم آ جاؤ. امام علی کے فضائل اور قصیدے پوری کائنات پڑھ رہی ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. خدا نے جس چیز کو خلق کیا ہے, پتھر سے لے کے پانی, آسمان, سب چیزیں امام علی علیہ السلام کے قصیدے پڑھ رہے ہیں. اگر کوئی شک و شبہ آ رہا ہے آپ کے ذہنوں میں, دیکھیں ایک شخص جو کہ علم کو حاصل کرنے نکلتا ہے, صحیح, ایک شخص جو کہ علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے, سمندر کی مچھلیاں اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں. ملائکہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے پروں کو اس کے پاؤں کے نیچے بچھا دیتے ہیں کہ آپ ان کے اوپر چلیں, آپ کے پاؤں بہت مقدس ہیں کہ اس زمین کو, اس دنیا دنیا کی زمین سے ٹچ کریں, آپ ہمارے پروں پہ چلیں. اچھا, جو مدینۃ العلم کا باب ہو, جس کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ اگر آپ کو میرا علم چاہیے, اگر آپ کو میرا علم چاہیے تو آپ کو آنا پڑے گا کس کے وسیلے سے؟ علی کے وسیلے سے. تو جو باب العلم ہو, آپ ایک شخص کی بات کر رہے ہیں نا کہ جو چلتا ہے یعنی علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو سمندر کی مچھلیاں جو ہیں اس کے لیے دعا اور استغفار کر رہی ہوتی ہیں, اور جو فرشتے ہیں وہ آ کے پر بچھا دیتے ہیں. تو جو خود باب العلم ہو اس کے لیے کیسے؟ کہ جس کے وسیلے سے ہر کسی کو علم ملتا ہے رسالت کا, جس کے وسیلے سے ہر کسی کو علم ملتا ہے رسول کا, جس کو اس کے وسیلے سے علم ملتا ہے خدا کا, تو اس کے لیے کائنات اگر تسبیح اور تقدیس اور قصیدے نہ پڑھے تو پھر کس کے لیے پڑھے گی؟ یعنی یہ پوری کائنات قصیدے پڑھ رہی ہے اور ہم سے کہیں بہتر پڑھتی ہے. ٹھیک ہے, علی کو کائنات پوری پکار رہی ہے اور ہم سے بہتر پکارتی ہے. فضائل علی کو ہو سکتا ہے کہ کائنات ہم سے بہتر سمجھتی ہو, ہمیں تو ایک دوسرے کی پہچان نہیں ہوتی, ہم تو ظاہر کو دیکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ جو شخص, اب یہ سب احادیث کے الفاظ ہیں, کہتے ہیں کہ جو شخص زمین پہ چلتا ہے تکبر کے ساتھ, اس زمین پہ جو تکبر کے ساتھ چلتا ہے, زمین خدا سے یہ کہتی ہے کہ اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں اس کو نگل جاؤں. یعنی زمین کے پاس یہ معرفت ہے کہ اس کے اوپر چلنے والا تکبر سے چل رہا ہے یا تواضع سے چل رہا ہے. یعنی زمین اس شخص کو پہچانتی ہے کہ وہ متکبر ہے یا متواضع ہے. ہمیں نہیں پتہ ہوتا وہ شخص متکبر ہے یا متواضع. متواضع ہونا ایک فضیلت ہے نا. علی تواضع رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے؟ جس کو ابو تراب کہا جائے, جس کو ابو تراب کہا جائے, یعنی کیا ابو تراب کا معنی کیا بنے گا؟ جو کہ تواضع کا پیکر ہو. یعنی ہوتا ہے نا کہ فاؤنڈنگ فادرز جنہوں نے کسی چیز کو بنایا ہوتا ہے, نہیں کہتے فاؤنڈنگ فادرز, وہ جو ملک ہے جس کے لیے فاؤنڈنگ فادرز, یا پتہ نہیں اردو کے اندر کوئی اگر ایسا لفظ ہے تو آپ مجھے بتا دیں. یعنی فاؤنڈنگ فادرز کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو کنٹری کھڑی ہے یہ کھڑی نہ ہوتی اگر ان فادرز نے کوشش نہ کی ہوتی. ابو تراب یعنی اگر علی کا تواضع نہ ہوتا دنیا میں تواضع ہی نہ ہوتا, دنیا کے اندر پتہ ہی نہ ہوتا کہ تواضع کیا چیز ہوتی ہے اگر علی کا تواضع نہ ہوتا. اگر تواضع فضیلت ہے اور زمین کو اگر اتنی معرفت ہے کہ جو شخص اس کے اوپر چل رہا ہے وہ متکبر ہے یا متواضع ہے, تو زمین کو معرفت نہیں علی کی فضیلت کی. آیا زمین فضیلت کو نہیں پہچانتی علی کے؟ زمین بھی پہچانتی, آسمان بھی پہچانتا ہے. یہ جو ہم نے عقیق پہنے ہوتے ہیں, پتھروں میں سب سے پہلے جس نے ولایت اہل البیت علیہ السلام کا اقرار کیا وہ عقیق تھا. ساتھ اس پتھر نے غدیر خم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نہیں سنا تھا من کنت مولا فہذا علی المولا. صحیح. وہاں پہ کیسے لوگ تھے کہ جنہوں نے رسول کی زبان سے سنا لیکن امام کی ولایت کا انکار کر دیا. اور یہاں پہ پتھر ہے جس نے امام علی کی ولایت کو, اہل البیت علیہ السلام کی ولایت کو سب سے پہلے اپنی جنس کے اندر قبول کیا. اب ان لوگوں کی معرفت زیادہ ہے یا اس پتھر کی؟ علی کو وہ لوگ زیادہ پہچانتے تھے یا عقیق؟ یعنی جو شخص علی کی ولایت کو نہیں سمجھ پاتا, جو کہ اس کی ولایت کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتا, کائنات کے اندر وہ پتھر سے بھی کم تر ہے. صحیح. پوری کائنات کو علی کے فضائل پتہ ہیں, اور اگر ہم چاہیں تو درختوں کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں, ہر مخلوق جو خدا نے خلق کیا اس کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں. چھٹے امام کے پاس شخص آتا ہے, کہتا ہے کہ کوئی مومن کی نشانی بتائیں. ایک مومن کی کوئی نشانی ہونی چاہیے. تو چھٹے امام کہتے ہیں کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ اگر وہ درخت سے کہے کہ میرے پاس آ جاؤ تو وہ درخت چل کے اس کے پاس آ جائے. درخت چل کے اس کے پاس آ جائے. تو جب امام نے اس بات کو کہا, جو درخت ان کے پاس تھا وہ چل کر آ گیا, تو امام نے اسے کہا کہ نہیں, ابھی آپ واپس چلے جائیں, ہم نے صرف ان کو سمجھانے کے لیے کہا تھا, ہم نے آپ کو بلایا نہیں تھا, ہم نے صرف اور صرف ان کو سمجھانے کے لیے کہا تھا کہ اگر مومن درخت سے کہہ کے چل کے آ جا تو وہ چل کے آ جائے گا. درخت کو اس مومن کے ایمان کی معرفت ہے تو چل کے آ رہا ہے نا. اگر درخت کو معرفت نہ ہو کہ یہ مومن ہے یا فاسق ہے یا منافق ہے, کیسے چل کے آئے گا؟ کیونکہ معرفت ہے تو چل کے آ رہا ہے, مومن نے بلایا چل کے آ رہا ہے. اچھا, جو امیر المومنین ہو پھر, جو ایمان کا معیار ہو پھر, جس کی وجہ سے مومن اور منافق میں معیار معرفت مومن اور منافق کی ہوتی ہے, درخت کو اس کی ایمان کی معرفت نہ ہو. اگر ایمان فضیلت ہے, ایمان فضیلت ہے نا, تو اگر ایمان فضیلت ہے تو درخت کو مولا کائنات کے ایمان کی فضیلت کی معرفت ہے. صحیح ہے ساسا. تو ہم نے کیا مقدمہ بنایا, تمہید کیا باندھی, کہ قصیدے بھی پوری کائنات پڑھ رہی ہے, امام کے فضائل کی معرفت بھی پوری کائنات کو ہے, علی علی بھی پوری کائنات کر رہی ہے. اب اس کے اندر اگر ہم علی کے فضائل پڑھتے ہیں یا علی کے قصیدے پڑھتے ہیں یا ہم کیا کرتے ہیں, علی علی کرتے ہیں, تو ہم وہ کام کر رہے ہیں جو کائنات آلریڈی کر رہی ہے. تو پھر اس کا مطلب کیا کہ ہمیں ان کاموں کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی کرنا ہے جو کہ پوری کائنات نہیں کر سکتی, جو کہ پوری کائنات نہیں کر سکتی, جو امام نے خود ہم سے چاہا. وہ کام یہ ہے کہ حب دنیا کو دل سے نکال دیں, کیونکہ اگر رکھا تو مذمت علی کرے گا. قصیدے پڑھے تو ٹھیک ہے, آپ بھی ایک تھے, کائنات بھی قصیدے پڑھ رہی تھی, ثواب آپ کو بھی جائے گا, کائنات کو بھی جا رہا ہے, مثلاً رحمت خدا کی کائنات کو بھی جاتی ہے, ہمارے وسیلے سے آپ کو بھی آ گئی, آپ نے فضائل پڑھے آپ کو بھی آ گئی, آپ نے علی علی کہا آپ کو بھی ثواب جو ہے وہ آ گیا. لیکن جو کام ہم نے آپ کو کرنے کو کہا تھا, جو کام ہم نے آپ کو کرنے کو کہا تھا وہ آپ نے نہیں کیا. ہم نے آپ سے کہا تھا حب دنیا ختم کر دیں, اور حب دنیا رکھ کے اگر ہمارے آپ نے قصیدے پڑھے یا اگر آپ نے ہمارے فضائل پڑھے یا آپ نے علی علی کیا, تو حقیقت میں یہ ہمارا حب نہیں تھا, یہ حب دنیا ہی تھی جو آپ کو یہ کام کروا رہی تھی. یعنی جو یہ شخص یہاں پہ بیٹھ کر اگر حب دنیا رکھتا ہے, فضائل پڑھ رہا ہے, تو وہ علی کے لیے فضائل نہیں پڑھ رہا ہے, किसके लिए पढ़ रहा है? दुनिया के लिए पढ़ रहा है कि फजाइल पढ़ूंगा, लोग खुश होंगे, वो नारे लगाएंगे, जब खुश होंगे तो फिर वो हमें वापस बुलाएंगे, वापस बुलाएंगे तो फिर क्या होगा? और अगर हम और फजाइल पढ़ेंगे और अच्छे अच्छे फजाइल पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा कि हमें शोहरत मिलेगी, शोहरत मिलेगी तो क्या होगा, और लोग बुलाएंगे, लोग